اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
اپنی دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفي الأرضين بأبي القاسم
محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. بہت سارے مومنین مومنات نے اجتماع سے دعا کہی ہے، آپ مجلس میں موجود تمام مومنین مومنات سب کے لیے اور جن کے لیے پروردگار چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان کرے. خدا ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرما۔ خدا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارہ پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ پروردگارہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے، مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے بلند درود پڑھیے گا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعزاز محترم، آپ کی خدمت میں گزشتہ تین مجالس میں نماز کے بارے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کی، کل کی گفتگو میں تاکیداً چند باتیں عرض کی اور جن کا تکرار کروں گا کہ جس نماز کی طرف آپ کو توجہ کروانا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، تو میں مستحبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز شب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری بات کا جو فوکس ہے، جو مرکز و محور ہے، وہ پنجگانہ نماز ہے، یعنی یہ جو روزانہ کی پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہی نمازوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان معنوی طور پر اور مادی طور پر فوائد حاصل کرے گا، ان بہت سارے فوائد جو اس دنیا سے مربوط ہیں اس سے حاصل کرتا ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں کہ جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، معنویت کے ساتھ ہے، معنوی درجات کی بلندی کے ساتھ ہے، تو وہ انہی پنجگانہ نماز سے حاصل کرتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ اگر اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی روحانی ترقی نہیں ہو پا رہی، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی مشکلات کا حل اپنی نمازوں کے ذریعے کر نہیں پاتے، زندگی میں مادی، معنی، مالی، جسمانی، معاشرتی مختلف قسم کے مسائل کا ہم شکار ہوتے ہیں، تکلیفات آتی ہیں، لیکن نماز ہماری ان تکلیفوں کا مداوا نہیں کر پاتی۔ کیا معاملہ ہے؟ اگر حدیث میں، روایات میں دیکھیں، جس نماز کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ نماز انسان کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، وہ خودے حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری نماز اگر ہماری مشکلات کو حل نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا مطلب گزشتہ مجالس میں عرض کیا کہ ہم ایک اچھی اور ایک صحیح نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب بھی کہنا اچھی نماز پڑھنی ہے تو فوراً ذہن میں اولیاء کی نماز کا تصور آتا ہے، معصومین کی نماز کا ذہن میں تصور آتا ہے، عاشقانہ نماز کا تصور آتا ہے۔ گزارش کی ہے کہ ابھی عاشقانہ نماز کی بات نہیں کر رہا، ابھی اولیاء کی نماز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے، وہ تو بہت آگے کا مرحلہ ہے۔ شاید ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک رکعت ایسی پڑھ پائیں جو اولیاء خدا پڑھتے تھے، یا معصومین کی نمازوں کا کوئی عشر عشیر، کوئی ایک ذرہ ہماری نمازوں میں سے، پوری زندگی کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں کوئی ایک ذرہ نظر آ جائے ساری زندگی کی محنت کے بعد۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں جس طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ نماز کو کس انداز سے پڑھیں، وہ سادہ سادہ کلیہ، وہ سادہ سادہ جو فارمولہ ہے جس پر ہم اپنی نماز کو اس کے مطابق انجام دیں، اس نماز کو اس طرح سے پڑھیں کہ وہ نماز ہمارے لیے روحانی فوائد کا بھی باعث بنے اور ہمارے مادی اور مسائل اور مالی مشکلات کو بھی حل کر پائے۔ اس طرف آپ کی توجہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ چند گزارشات گزشتہ تین مجالس میں عرض کر چکا ہوں، اور آج چونکہ چاروں کی اگلی بات ہم کریں، تکرار کی طرف جائیں، کیونکہ کل آخری مجلس ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو مکمل کروں، اس لیے جو ہمارے احباب پچھلی مجالس کو نہیں سن پائے یہاں پر، تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ وزڈم گیٹ وے کا یوٹیوب کا چینل ہے، اس میں مل جائے گی انشاءاللہ، یا کچھ عرصے کے بعد ہمارا اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی آپ کو دستیاب ہو جائے گی. اگر آپ موضوع سے مربوط ہونا چاہیں گے تو آپ کو وہاں سے استفادہ کرنا ہوگا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل عرض کیا تھا کہ ہم عظمت خدا کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں, یعنی جو بندہ جس کے دل میں جس کے وجود میں خوف خدا نہیں ہے, جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, جو اللہ کی بڑائی کا اللہ کی عظمت کو اگر اپنے اندر اپنے وجود میں جگہ نہ دے پائے تو اس کی زندگی میں پھر عبادت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہو پائے گا. حتیٰ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو محبت خدا کو دل میں پیدا کرنے کے لیے پہلے عظمت خدا کو اپنے دل میں پیدا کرنی ہوگی. خدا کا حیا کرنا, ڈر خوف, اس کی نافرمانی کرتے وقت لرز جانا, اس کی نافرمانی کرنے سے پہلے انسان لرز جائے, کیونکہ یہ نشانی ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا جب بھی ان کو خدا کی یاد آتی ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں, کانپ جاتے ہیں. اب اگر کسی نے اگر یہ سوچا کہ نہیں میرا تو خدا کے ساتھ تعلق جو وہ محبت والا ہے, میں تو بس خدا سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں, اگر ڈر نہیں ہے, اگر خدا کی عظمت کا خدا کی ہیبت کا اس کی جلالت کا وجود اگر ہمارے دلوں میں ہمارے وجود میں نہیں ہے تو پھر اس کی محبت بھی نہیں ہے, کیونکہ عظمت و جلالت محبت کا باعث بنتی ہے. چھوٹی سی ایک مثال کر عرض کی تھی, ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں, ہم مولا علی سے محبت کس وجہ سے کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک صاحب ہیبت انسان ہے, ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے, وہ اپنے سامنے آنے والے دشمن خدا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ جلالت یہ ہیبت ہمارے دلوں میں محبت علی کا باعث بنتی ہے. حضرت عباس کی محبت جلالت و ہیبت کے بعد ہے. تو یاد رکھیں کبھی بھی اگر آپ کے ذہن میں ہمارے ذہن میں اس طرح کی بات آ جائے, اگر ہم خدا سے ڈریں, خدا کا خوف رکھیں, خدا کی جلالت کو دیکھیں تو شاید ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو. نہ عزیز امن, راہ محبت خدا یہی ہے کہ پہلے عظمت خدا دل میں پیدا ہو جائے. جس کے دل میں خدا کی عظمت کا تصور آتا ہے, جس کے وجود پر خدا کی ہیبت طاری ہو جائے, خدا کی ہیبت کا ڈر اس کے وجود کے اوپر آ جائے, وہی انسان خدا کی محبت کو اپنے وجود کا حصہ بنا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں تک ہم کل بات کر چکے تھے. آج کے موضوع کو آغاز کو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی سے مربوط ہیں, جو ہمارے روزمرہ کے مسائل کے ساتھ مربوط ہیں. جیسے اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ دیکھے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھ سے کوئی نیک کام ہو نہیں رہا, کافی جا نہیں رہا, کافی عرصہ گزر گیا مجھے نیکی کی دعوتیں ملتی ہیں, لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں, لیکن میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے دعوت قبول نہیں کر پاتا. اچھا اس میں دو باتیں نہیں ہیں, اس میں دوسری رائے نہیں ہے, واقعی مصروف ہوتا ہے بندہ, واقعی ایسی مصروفیت آتی ہے, واقعی اس طرح سے مشغول ہو چکا ہے کاموں میں کہ اسے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے قبول نہیں کر پاتا, وہ نیکی کی دعوت کی طرف آ نہیں پاتا, نیکی کے کام کی طرف آ نہیں پاتا, محفل نیکی کی طرف جا نہیں پاتا, ایسے دوستوں کے ساتھ مل نہیں پاتا کہ جن کے ساتھ جب بھی ملتا ہے تو اس کو خدا کی یاد آتی ہے, ایسی محفلوں میں جا نہیں پاتا ہے کہ جہاں پر جائے تو اسے کچھ نہ کچھ اس عالم مادہ کے علاوہ اسے اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنے کا بھی موقع ملتا ہے, لیکن جا نہیں پا رہا. کیا وجہ ہے, اس کا معاملہ کیا ہے, ایسی مصروفیت کیوں آ گئی؟ تو یہاں اگر ہماری زندگی میں ہم میں سے کسی کی زندگی میں بھی ایسی کیفیت آ جائے تو یہ الارمنگ کی کیفیت ہے, یہاں متوجہ ہونا ہے, یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اب روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے, یعنی خود خدا کا قول جو قرآن کے علاوہ ہے وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا, خداوند متعال فرماتا ہے, مجھے میری عزت و جلالت کی قسم. پہلے ایک قسم کھائی, پھر دوسری قسم کھائی,
مجھے اپنی عظمت و بڑائی کی قسم. دو قسمیں صفات کے لحاظ سے لیں, چار قسمیں. مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم, مجھے اپنی عظمت و بڑائی کی قسم. یہ قسم کھانے کے بعد خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے, میں دنیا میں, اب اللہ کہہ رہا ہے, میں دنیا میں اپنے دوست کو ایسی چیز دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو اسے میری یاد سے غافل کر دے. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے دوست کو ایسی چیز دینے سے پرہیز کرتا ہوں کہ جو اسے میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی مصروفیت دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو مجھے اسے میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسا عہدہ دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی دولت دینے سے پرہیز کرتا ہوں جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی غربت میں مبتلا کرنے سے پرہیز کرتا ہوں جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. میں اپنے دوست کو ایسی تنگی میں بھی نہیں ڈالتا ہوں کہ جو اس کو میری یاد سے غافل کر دے. وجہ بہت خوبصورت ہے جو خدا نے کہی ہے. کیوں اپنے دوست کو ایسی مصروفیت میں نہیں ڈالتا کہ جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پکارے, میں اس کی آواز سنوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پکارے, میں اس کی آواز سنوں. یعنی یہ خواہش ہے, چاہت پروردگار ہے. اس لیے خدا اپنے دوست کو کبھی بھی ایسی کسی مصروفیت میں, ایسے کسی کام میں مشغول نہیں ہونے دیتا جو اس کو یاد خدا سے غافل کر دے. وجہ اللہ نے خود بتائی. وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ مجھے پکارے, میں اس کی آواز سنوں. اس کے بعد اب اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں, لیکن کافر کو اس کی چاہت دے دیتا ہوں. کافر کو اس کی چاہت دے, یعنی جو میرا انکار کرتا ہے, جو میرا نافرمان ہے. کفر کا مطلب عربی زبان میں چھپانے کو کفر کہتے ہیں, انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں. جو جان بوجھ کر انکار کرے اسے کفر کہا گیا ہے, کافر کا لفظ ہے. لیکن چونکہ کافر ایمان کے مقابلے میں لائیں, کفر کو ایمان کے مقابلے میں لائیں, تو پھر اس کفر کا مطلب ہوتا ہے جو ایمان نہ رکھے, جو قبول نہ کرے. لیکن کفر کا معنی محدود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمانی کفر نہ کر رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمانی طور پر کفر نہ کرے, لیکن اس کا عمل کفریہ ہو. یعنی اس کو اگر عام اردو میں کنورٹ کر کے بولے نا, کفر کا معنی اردو میں لا کر بولے, تو جملہ یوں بنتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کا انکار ایمانی نہ ہو, ایمان کا انکار نہ کرے, لیکن اس کا عمل انکار والا ہو, عملی طور پر انکار کرے. جیسے اگر کسی کو آپ بچے کو اپنے کہیں کہ بیٹا پانی, ذرا ایک گلاس پانی لا کے دو, وہ آپ کو یہ نہیں کہتا میں نہیں لا کے دوں گا. اگر وہ کہنا میں نہیں لا کے دوں گا تو یہ ہو گیا انکار لفظی, اس نے آپ کے سامنے اظہار کر دیا کہ میں پانی نہیں لے کے آؤں گا. لیکن اگر آپ اس سے کہیں بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لے کے آؤ, وہ نہ جائے, انکار نہیں کر رہا آپ کو کہ میں پانی لے کے نہیں آؤں گا, آپ کے منہ پہ منع نہیں کر رہا, لیکن اٹھ کے جا بھی نہیں رہا. یعنی آپ جس بات کا طلب کر رہے تھے وہ نہیں کر رہا. تو آپ یہاں پر اسے کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے. کیوں فرما بردار ہے؟ اس نے میرے منہ پہ انکار تھوڑی کیا ہے. اچھا پانی لے کے, ارے پانی نہیں لے کے آئے, انکار اس نے تھوڑی کیا ہے. کم از کم کامن سینس کے مطابق جناب انکار ہی کیا ہے. ہاں آپ کے احترام کی وجہ سے, یا کم سے کم آپ کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے, آپ کے گھر میں رہنا ہے, باپ ہیں آپ, ابھی آپ کے گھر میں اس کو رہنا ہے, تو اس لیے اس نے آپ کے سامنے لفظی انکار نہیں کیا, لیکن پریکٹیکلی اس نے باپ کی بات نہیں مانی ہے. کفر کا معنی اگر ایمان کے مقابلے میں لائیں تو اسے ہم کہیں گے لفظی طور پر انکار کرنا. خدا نے حکم دیا نہیں کرتا ہوں, خدا نہیں کرتا ہوں, یہ ہو گیا لفظی انکار. لیکن انسان زبان سے نہ کہے, ظاہر ہے کہ اللہ سے تو پنگا نہیں لے سکتے نا اتنی آسانی سے. بھئی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, کم سے کم اتنا تو خدا کا ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. باقی یہ کہ اپنی مرضی جہاں چلا لی تو چلا لی. کیونکہ کل عرض کیا تھا, جس کے دل میں عظمت خدا کا عقیدہ راسخ نہ ہو, तो वो खुदा की रहमानियत और रहीमियत को पकड़ के बैठा होता है। और एक जुमला कॉमन है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुदा ने कहीं भी ये नहीं कहा है, ना कुरान में ना हदीस में, तुम जो मर्जी आए करते रहो मैं तुम्हें माफ करूंगा, नहीं कहा है, कभी भी नहीं कहा है। खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, सुना है आपने ये बात सुनी हुई है ना, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, ये सुना हुआ है। लेकिन कुरान की वाज़े आयतें नहीं सुनी है, इन अल्लाह अला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत ही नहीं करता। 70 माओं का प्यार तो दूर की बात, मोहब्बत करता ही नहीं है तकब्बुर करने वाले से। अल्लाह जालिम से मोहब्बत करता ही नहीं है, अल्लाह काफिर से मोहब्बत करता ही नहीं है, अल्लाह उसकी बातों को उसकी आयात को झुठलाने वाले से मोहब्बत करता ही नहीं है। 70 माने एक माँ वाले भी नहीं करता। अल्लाह की मोहब्बत याद रखे, अजमत खुदा जब दिल में पैदा हो फिर आसान होगा। अब इस रवायत के मुताबिक अगर हम में से किसी को नेकी की तौफीक नहीं मिल रही काफी अरसे से, तो किबला गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि वो अपने दोस्त को कभी भी ऐसी किसी मसरूफियत में नहीं डालता जो उसको खुदा की याद से गाफिल कर दे। ऐसा नहीं करता खुदा कभी। अगर मैं खुदा की याद से गाफिल हो रहा हूं, मुझे अगर नेकी की तौफीक नहीं मिल रही है, मैं नेक कामों की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर कुछ जरासीम ऐसे आ चुके हैं जिनको कुरान और हदीस की जुबान में कुफर कहा जाता है। याद रखिएगा, कुरान और हदीस जिसको कुफर कहती है, वो पिछली तमहीद मैंने आपकी वजाहत कर दी, कुफर बमुकाबले ईमान नहीं, कुफर बमुकाबले अमल, अमल के मुकाबले में कुफर करना। लेकिन जहां जहां कुफर का लफ्ज आता है, अगर इंसान ईमान के कुफर से बच गया है, अमल के कुफर से नहीं बचा, तो महशूर वहीं पे होगा जहां कुफर वाले महशूर होते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसी तरह इसी से मरबूत, इसी मौजू से मरबूत दूसरी रवायत आपकी खिदमत में अर्ज करके अगले मौजू में दाखिल हो जाऊंगा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा किस इंसान को बेनियाज कर देता है? खुदा बेनियाज करता है, यानी हमारे दिल से जो लालच है, हिर्स है, जिसके दिल से हिर्स निकल जाए उसके अंदर बेनियाजी की कैफियत, बेनियाजी की सिफत आ जाती है, फिर उसमें हिर्स नहीं आती, क्योंकि बेनियाजी और लालच जमा नहीं हो सकते। खुदा अता करता है बेनियाजी की कैफियत, कनाअत खुद बेनियाजी है। इंसान जहां पर काने हो जाए, दुआए कुमेल में गिड़गिड़ाकर खुदा से कहते कि मुझे ऐसा बना कि मैं राजी और काने हो जाऊं अपनी हालत पर, अपने मामलात पर। चूंकि कनाअत ही वो वाहिद दवाई है जो हमारे वजूद में मौजूद लालच के मर्ज को खत्म कर दे। अगर कनाअत का सिरप पी लिया तो लालच का मर्ज खत्म, अगर कनाअत का सिरप हाथ नहीं लगा है तो ये लालच का जो मर्ज है ये कब्र तक इंसान के पास रहता है, यहां तक कि कब्र के अंदर दाखिल कराने के बाद मर्ज लालच कहता है कि ये जी मैंने आपको यहां तक पहुंचा दिया, अब तू जाने और तेरे आगे का सफर जाने, मेरा काम तुझे यहां तक पहुंचाने का था। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम मौला फरमाते हैं कि तौरात में, जो आसमानी किताबों में से एक है तौरात, तौरात भी कहते हैं तौरात, इमाम कहते हैं तौरात में ये मरकूम है, यानी ये तौरात की आयत है। तौरात जो आसमानी किताब है उसकी आयत में से एक आयत है जो छठे इमाम ने नकल की। तवज्जो कीजिएगा, ए इब्ने आदम, खुदा मुखातब कर रहा है हमें इंसानों को, ए इब्ने आदम। जब इब्ने आदम, अरब में किसी को बाप के नाम से पुकारना, उसको अहमियत और इज्जत देने के लिए इस तरह से पुकारा जाता था। जहां परवरदिगार इस तरह से पुकारे तो इसका मतलब प्रोटोकॉल दे रहा है, इज्जत दे रहा है, बड़े एहतराम के साथ बात कह रहा है, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल ताकि मैं तेरे दिल को बेनियाजी से भर दूं। तू मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल मैं तेरे दिल को बेनियाजी से भर दूं और तुझे तेरी चाहत के सुपुर्द ना करूं, तुझे तेरी चाहत के सुपुर्द ना करूं। इंसान तबाह हो जाता है जो अपनी ख्वाहिश के सुपुर्द हो जाए। ख्वाहिश वो बेलगाम घोड़ा है, वो बेलगाम शुतुर है, अगर उस पर सवार हो गए तो फिर उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है, वो बेलगाम है, फिर उसकी मर्जी है जहां लेके जाना चाहे। तो खुदा कितना बड़ा इनाम दे रहा है और तलब क्या करे, तू इबादत कर, तू मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, मैं तेरे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा और तुझे ख्वाहिश का, तुझे चाहत का असीर बनने नहीं दूंगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा यह मुझ पर है, खुदा कह रहा है यह मुझ पर है कि दर नियाजमंदी को तेरे लिए बंद कर दूं और तेरे दिल को अपने खौफ से लबरेज कर दूं। यह मुझ पर है कि मैं तेरे दिल को नियाजमंदी का दरवाजा बंद कर दूं, तुझे तलब ना हो, तुझे हिरस ना हो, तुझे लालच ना हो। अल्लाह कह रहा है ये मेरे लिए है, मेरे बस में है, अल्लाह का काम है, अल्लाह कर सकता है, करता है अपने बंदों के लिए। मैं तेरे दिल के नियाजमंदी का दरवाजा तेरे दिल के लिए बंद कर दूं और तेरे दिल को अपने खौफ से लबरेज कर दूं। ये कब होगा? अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त निकालेगा। अगर, अब अगला जुमला है, अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालता तो तेरे दिल को दुनिया की मुश्किलात से भर दूंगा और तुझ पर दर नियाज को बंद नहीं करूंगा और तुझे तेरी चाहत के सुपुर्द कर दूंगा। तवज्जो है, हम में से जो अपनी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालता और लगा हुआ है मसरूफियत में, अपनी दुनिया की मसरूफियत में, और बहुत ज्यादा जोर लगाकर भी बहुत थोड़ा सा कमा लेता है, बहुत ज्यादा जोर लगाकर भी किसी बहुत बड़ी जगह तक नहीं पहुंच पाता। वजह यही है, अगर तू इबादत के लिए वक्त निकाले तो फिर खुदा ने जिम्मे लिया हुआ है कि तेरे दिल को बेनियाजी से भर देगा, तुझे चाहत के सुपुर्द नहीं करेगा और तेरे दिल में अपने खौफ, तेरे दिल को अपने खौफ से लबरेज करेगा। अगर तू इबादत के लिए वक्त नहीं निकालता तो फिर खुदा तुझे तेरी चाहत के सुपुर्द कर देगा, दर नियाजमंदी को तुझ पर बंद नहीं करेगा, तुझे हर वक्त तलब होगी, हर वक्त तलब। सब कुछ मिल गया काफी है? नहीं। कहते हैं इंसान की हिर्स यहां तक होती है, अगर उसे पूरी जमीन दे दी जाए, पूरी जमीन, एक सेक्टर की, एक कॉलोनी की, एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं। अब जहां जाहिर है सोसाइटियों के रेट भी उसी हिसाब से होते हैं, मरले के हिसाब से कीमत है। अब खुदा कह रहे पूरी जमीन, प्लेनेट अर्थ जो है, ये सैयारा पूरा, ये पूरा दे दिया जाए इंसान को, ये आज के बाद तुम इसके मालिक हो, सब तुम्हारा है, सातों के सातों बर आजम तुम्हारे हैं, सारे बड़े समंदर तुम्हारे हैं, मालिक खुश हो जाता है, खुश। हिर्स वाले, लालच वाले इंसान की कैफियत ये होती है, खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसका दिल कहता है नहीं, अभी कम है, कम है, अब क्या चाहिए, चांद भी दे दो, सिर्फ जमीन से क्या होता है, चांद भी दे दो। जिसके लिए दर बेनियाजी बंद हो जाए उसकी हालत यही होती है। अगर नियाजमंदी का दरवाजा खुला रहे ना, चाहत तलब, तो फिर वो पूरी जमीन मिलने पे भी राजी नहीं होता। और अगर किसी पर खुदा बेनियाजी का दरवाजा खोल दे तो बेनियाजी आ जाए तो लालच निकल जाती है, हिर्स निकल जाती है, फिर वो थोड़े पर भी राजी होता है, कम पे भी राजी होता है, जितना उसके पास है उस पर भी राजी होता है। वो फिरके 99 में नहीं होता, वो एक में होता है, 99 में नहीं होता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अगर आप जरा बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े तो मैं अर्ज करूं, हम सब की एक कॉमन मुश्किल है पूरे माशरे की, हर एक के। हम लोग हमारे पास मौजूद नेमतों को नहीं देखते, हम जब भी काउंट करने के लिए बैठे तो जो हमारे पास नहीं है उसको गिनना शुमार करते कि मेरे पास क्या नहीं है। एक बादशाह अपने महल में बावर्ची खाने की तरफ गया तो बादशाह बड़ा परेशान था, उसे लग रहा था उसकी बादशाहत में बहुत कमियां हैं, मुझसे तो बड़ा वो साथ वाले मुल्क का बादशाह है, उसकी फौज कितनी बड़ी है,
اس کا خزانہ کتنا بڑا ہے، میرا خزانہ تو چھوٹا ہے، میری فوج بھی اتنی نہیں ہے. اس بات پہ کڑا ہوا تھا، پریشان تھا. باورچی خانے میں گیا، وہاں سے گزرا تو اندر اس کا باورچی جو کھانا پکانے والا ہے وہ بڑی خوش مزاجی میں، بڑی خوش الحانی کے ساتھ کوئی شعر پڑھ رہا تھا. اس نے آواز سنی تو آواز بڑی حشاش بشاش لگی. بادشاہ کو حیرت ہوئی، یہ کتنا خوش کون ہے یہ. باورچی خانے میں داخل ہوا تو دیکھا باورچی ہے، سبزی کاٹ رہا ہے، ساتھ میں کچھ وہ شعر بھی گنگنا رہا ہے، بڑا خوش ہے، شاش بشاش ہے. تو بادشاہ نے پوچھا، جب داخل ہوا اس نے سلام کیا، اس نے کہا تم خوش ہو؟ باورچی سے پوچھا. اور اس نے کہا الحمدللہ میں خوش ہوں. تم خوش کیوں ہو؟ اور اس نے کہا جناب آپ کے محل میں نوکری کرتا ہوں، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، الحمدللہ میں خوش ہوں. بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خوش ہے، یہ میری طرح پریشان کیوں نہیں ہے؟ وزیر سے پوچھا کہ وہ باورچی تو مجھ سے زیادہ خوش ہے. وزیر نے کہا جناب وہ فرقہ 99 میں شامل نہیں ہوا اس لیے خوش ہے، میں اور آپ فرقہ 99 میں شامل ہیں اس لیے ہم خوش نہیں ہوتے، وہ فرقہ 99 میں شامل نہیں ہوا اس لیے خوش ہے. بادشاہ نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اگر آپ کہیں، وزیر بادشاہ سے کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ہم میں اس کو بھی 99 میں لے آتا ہوں، پھر آپ دیکھیں گے اس کی خوشی باقی رہتی ہے یا نہیں. پوچھا کیسے؟ کہ آج رات آپ میرے ساتھ آئیں، 100 سکوں کی تھیلی لے کے آئیں سونے کی. آدھی رات کو گئے، 100 سکوں کی تھیلی، وزیر نے 1 سکہ نکالا اور وہ تھیلی باورچی کے گھر کے دروازے پہ رکھ کے دستک دے دی زور سے. باہر نکلا کوئی نہیں تھا، چھپ گئے تھے یہ. اس نے دیکھا تو تھیلی پڑی تھی، لے کے اندر گیا، کھولا تو اس میں سونے کے سکے ہیں. خوش ہو گیا، بیوی کو جگایا، کہو اللہ نے ہم پر کرم کر دیا ہے، ہمیں دولت مل گئی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ صبح دیکھتے ہیں. تو کہا نہیں صبح کیوں، گن تو لو کتنے ہیں. گننا شروع کیا تو 99 تھے، کیونکہ 1 سکہ وزیر نے نکالا تھا. جب 99 نکلے تو باورچی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ 99 ہو، 100 ہوتے ہیں اس تھیلی میں، 1 کم ہے، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں. بیوی نے کہا رات کا، آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کہاں ڈھونڈنے گئے تھے، شاید ہو سکتا ہے رستے میں گر گئے ہو اندر لاتے ہوئے. گھر کے سین میں جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، نہیں ملا. تو ان کی باتوں کی وجہ سے بچے بھی جاگ گئے، بچوں کو بھی ڈھونڈنے پہ لگا ہے. کچھ دیر بعد گھر سے باہر آ کے گلی میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، رات بھر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی. گھر والوں پر غصہ بھی کیا، 1 سکہ تم سے ڈھونڈا نہیں جاتا ہے، کھلا کھلا کے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے، 1 سکہ تم نہیں ڈھونڈ سکتے ہو. اگلے دن وزیر نے بادشاہ سے کہا آج ذرا باورچی سے مل لیجیے جا کر. جب بادشاہ گیا تو دیکھا باورچی آنکھیں اس کی لال ہیں، بے آرام ہو چکا ہے، بڑا کڑا ہوا ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے بس بادشاہ سلامت، زندگی آتی رہتی ہے، مشکلات تکلیف. کہتے کل تو تم بڑے خوش تھے. کہتے نہیں بس ایک مصیبت آ گئی ہے اس لیے اس پہ پریشان ہو گیا تھا، رات سو نہیں سکا. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہتے بادشاہ سلامت، وزیر نے کہا ہم نے اس کو سکے دیے، اس کو 99 سکے مل چکے تھے، 99 سکے اس کے پاس ہیں، لیکن وہ اس 1 سکے کے لیے غمگین ہو رہا تھا جو اس کے پاس نہیں ہے. انسان اس کی تڑپ میں رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اگر وہ اس کو دیکھنا شروع کر دے جو اس کے پاس ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. یہ در بے نیازی یہاں سے شروع ہوتا ہے. کبھی نا اگر آپ کو اپنی زندگی سے گلے اور شکوے شروع ہو جائیں، ہماری مومنات کو، ماؤں بہنوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں تو یہ نہیں ہے، اس کے گھر میں فلاں چیز موجود تھی، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، وہاں تو یہ کچھ تھا، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ نہیں کیا، وہاں پر کیا کیا کر دیا گیا. آج کل تو پہلے تو شادیوں کا فیشن تھا، اب یہ ہمارے مصائب ہیں، ہماری ملت کے مصیبتیں ہیں یہ. پہلے شادیوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے تھے، اب مجلس کے تبرک پر بھی فخر ہوتا ہے، انہوں نے فلاں تبرک دیا تھا، ہم کیا ان سے کم دیں. اس کے بعد اب نیاز بھی سٹیٹس کے حساب سے شروع ہو گئی ہے، ہم جی کونڈے پکائیں گے، کیا پکائیں گے، وہ جو فلاں والوں نے پکایا تھا نا ان سے آگے جانا ہے ہم نے. مولا کہاں رہ گئے جناب؟ خدا کی خوشنودی کو بیچ کر سٹیٹس کو لے کر اب اس کے اوپر آ گئے ہیں. شادی بیاہ سے نکل کر اب تو قلخانی کی رسم، مجلس کا تبرک، نیاز کا معاملہ، یہ سب کچھ سٹیٹس بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے کو بعد میں کمنٹس پاس بھی ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہماری نیاز کے بارے میں کیا کیا کمنٹس آ رہے ہیں. جن لوگوں کے آ رہے ہیں کمنٹس، اوپر سے فرشتوں کی لعنتیں بھی آ رہی ہیں، تم نے لوگوں کے کمنٹس کے لیے نیاز دی تھی، حسین ابن علی کا لنگر تم نے لوگوں کے تعریفیں سننے کے لیے دیا تھا. عزیز من شادیوں سے بات آگے نکل چکی ہے, اس لیے سب سے یہ گزارش کروں گا, اگر تو ابھی تک آپ فرقہ 99 میں ہیں, یہ فرقہ 99 والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر وقت سوچ اس پر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اگر اس کو الٹ کر دو اور یہ دیکھنا شروع کر دو کہ تمہارے پاس کیا ہے, تمہاری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی, گھر بھی پرسکون ہو جائے گا, اور آپس کے تعلقات میں بھی ایک سکون اور آرام آ جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے
صلی اللہ محمد والے محمد.
ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت کرنی پڑے گی, جگہ ذرا تنگ پڑے گی, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, سب ذرا حرکت کریں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو خدا کا دوست ہے اسے بیدار کرتا ہے, پسند آتا ہے خدا کو کہ اس سے مناجات کرے, اور جو خود کو خواہشوں کے سپرد کر دے اللہ نہیں چاہتا. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو نماز میں آپ کا دل کرتا ہے کہ نہ ہی پڑھوں, تو مسئلہ اس میں ہے کہ بیماری ہے اندر, اور اس بیماری کا علاج بھی نماز نہیں کرنا ہے. ایک بہت بڑا نام ہے, عارف تھے, زاہد مرتضی تہرانی, شیخ مرتضی زاہد تہرانی, یہ اللہ کا بندہ وہ تھا جس کو نماز شب کے ٹائم پہ آواز دے کے جگایا جاتا تھا, مرتضی مرتضی اٹھو مرتضی اٹھو. اب یہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے آواز دے کے جگایا جاتا تھا, اور کہتے ہیں کبھی صرف یہ کہہ کے اٹھاتے تھے مرتضی اٹھو, اور کبھی کہتے ہیں شیخ مرتضی اٹھو, کبھی کہتے تھے آغا مرتضی اٹھیے. کہتے ہیں میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ جب مجھے کہا تھا نا مرتضی اٹھو, تو وہ جو میرا پچھلا دن تھا اس میں نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی, اس لیے صرف مرتضی کہہ کے بلاتے تھے, اور جب میرا دن اچھا گزرتا تھا نیکیوں میں اضافہ ہوتا تھا تو مجھے آواز بھی احترام والی آتی تھی, آغا مرتضی اٹھیے اٹھیے, آئیے ہم سے مناجات کریں, ہمیں آپ کی آواز اچھی لگتی ہے, ہم آپ کی آواز سننے کو پسند کرتے ہیں. عزیز من خدا پسند کرتا ہے اپنے بندے کی آواز کو سننا, بالخصوص جوان جوان کی مناجات خدا کی پسندیدہ آواز ہے, اللہ پسند کرتا ہے جوان مناجات کرے, تو جوان خدا کو پکارے خدا فرشتوں پر فخر کرتا ہے, دے فرشتوں دیکھو یہ وہی آدم کی اولاد ہے جن کی جس کی پیدائش پر جس کی ولادت پر جس کو جب میں تخلیق کر رہا تھا تو تم اعتراض کر رہے تھے کہ یہ زمین پر فساد کرے گا, لیکن دیکھو یہ جوان ہے, اس کی جوانی کے اپنے تقاضے ہیں, لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ کر مجھ سے مناجات کر رہا ہے. اس کے بعد پھر خدا اجر بھی اسی طرح سے دیتا ہے. فرشتوں بتاؤ اسے کیا دوں, کہتے ہیں فرشتے گنوانا شروع کرتے ہیں, خدا اسے یہ دے دے, دے دیا یہ دے دے, دے دیا, یہاں تک کہ فرشتوں کی معلومات ختم ہو جاتی ہیں, اور فرشتے کہتے ہیں خدا ہمیں جتنا علم تھا ہم نے اس کے لیے تجھ سے مانگ لیا ہے. اب پروردگار کہتا ہے ٹھیک, جتنا تمہارے علم میں تھا تم نے مانگ لیا, اب میں اپنے علم میں جو کچھ ہے وہ اسے اپنی مرضی سے دوں گا. جوان کی آواز پیاری لگتی ہے خدا کو, اور اسی طرح جوان کی وہ آواز بہت بری لگتی ہے اگر وہ لہو و لعب کی باتیں کرے, یہ آواز خدا کو بہت بری لگتی ہے. جوانی چونکہ سب سے اہم نعمت ہے, اس لیے کہا گیا کہ خدا نے تم سے پوچھنا ہے کہ جوانی کہاں گزاری. اگر کوئی بہت بڑا دولت مند ہو, بہت رئیس ہو, بہت رئیس ہو, آپ کے پاس اس کے کچھ فرض کریں وہ کروڑوں پتی ہے, آپ کے پاس اس کے چند لاکھ تھے, آپ کے پاس چند لاکھ تھے, وہ اگر واقعی خاندانی رئیس ہوا وہ آپ سے ان چند لاکھ کا نہیں پوچھے گا, شاید اس کے پاس وقت ہی نہ ہو کہ آپ سے ان چند لاکھ کا تقاضا کرے. اگر وہ رئیس آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس چیز کی اہمیت اس کے پاس بہت زیادہ تھی. تو خدا کے خزانے کتنے بڑے ہیں, خدا تو بے نیاز ہے, خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے پاس تو کسی چیز کوئی چیز خدا کے لیے قیمتی تو نہیں ہے. اتنا امیر خدا, اتنا کبیر خدا, اتنا بڑا خدا, اس نے پوچھنا ہے جوانی کہاں گزاری, تم نے جوانی کہاں خرچ کی, میں نے تمہیں جوانی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا, یہ پوچھنا ہے خدا نے. اس لیے تاکیدن کہہ رہا ہوں جوان کے مناجات کی آواز خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس احسان محترم, نماز نماز وہ استاد بھی ہے نماز وہ رستہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو دنیاوی طور پر بھی مضبوط کرنا ہے، معنوی اور روحانی طور پر بھی مضبوط کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ بس ایک اچھی نماز پڑھنی. اچھی نماز پڑھنے کے لیے ایک جو نماز کا جو فلسفہ بیان ہوا، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بعض اوقات سوال پوچھے جاتے ہیں نا عبادات کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، اس کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت جناب سیدہ نے فدق کا خطبہ دیا، خطبہ فدقیہ جب دیا مسجد نبوی میں، خطبہ فدق، اس خطبہ فدق میں بی بی نے کچھ واجبات اور فرائض کی علل بتائے، وجہ بتائی. اسی میں آپ نے فرمایا خدا نے نماز کو واجب کیا تم پر، خدا نے تم پر نماز فرض کی تاکہ تم سے تکبر نکال دے. نماز کیوں فرض کی ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تکبر نہ آنے دے. اور انسان کے اندر تکبر آنے کا چانس بہت زیادہ ہے، اس لیے دن میں 5 دفعہ نماز واجب کر دی. اور ترتیب بھی اسی طرح سے، 2 رکعت فجر میں رکھی ہے کیونکہ اس وقت کی 2 رکعت ہی کافی ہے تکبر کو ختم کرنے کے لیے. ظہر اور عصر میں 4 4 رکعت رکھی کیونکہ اس وقت اتنی ہی ضرورت ہے، اس وقت کے تکبر کو توڑنے کے لیے اتنی ضرورت ہے. مغرب میں 3 کی ضرورت ہے، عشاء میں 4 کی ضرورت ہے. یہ رکعتوں کی تعداد، یہ اوقات کا معین ہونا، یہ سب کچھ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے انتظام کیا ہے. اے میرے بندے، میں تجھے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، تجھے اوپر اٹھانا چاہتا ہوں، تجھے بلند کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تیرے لیے آسان رستہ رکھا ہے. میں تجھے کسی مشکل اور دقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. خدا نے کسی مشکل اور دقت میں نہیں ڈالنا چاہا ہے. یہ جو ہندو سادھو، یہ جو بدھسٹ جو ریاضتیں کرتے ہیں، کیلوں کے بستر پہ سوتے ہیں، کانٹوں کے بستر پہ سوتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، ترک کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کچھ روحانی درجوں تک پہنچ سکیں. میرے اور آپ کے رب نے اپنی تمام مصروفیات کو، زندگی کو، کاروبار کرو کرتے رہو، کام کرتے ہو کرتے رہو، نہیں روکا ہے کسی نے. دین نہیں منع کرتا آپ کو محنت کرنے سے، دین نہیں منع کرتا آپ کو کمانے سے، دین نہیں منع کرتا آپ کو آسودہ زندگی گزارنے سے. بس دین جہاں پہ روکتا ہے قدغن وہاں لگاتا ہے. دیکھو، اگر تم نے ان چیزوں کو اللہ کی محبت کی جگہ دے دی تو یہاں پر پابندی ہے نا. تو دل کسی کو نہ دے، دنیا میں تجھے دے دوں گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
صلی اللہ محمد والے محمد.
نماز تکبر توڑتی ہے، تکبر کو توڑتی ہے. اور نماز میں سب سے جو پسندیدہ ترین نماز کا رکن ہے وہ سجدہ ہے. سجدہ جو ہے خاک پہ پیشانی رکھ دینا، خاک پہ رکھ دینا. کبھی یہ چھوٹا سا نسخہ ہے عملاً، سجدہ کرے اور اپنی تصویر کھینچے، خاک پہ کرے، جائے نماز پہ مٹی پہ، سجدہ مٹی پہ کر کے اپنی تصویر کھینچے، بعد میں غور سے اپنی تصویر کو دیکھیں. کیونکہ سجدے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے نا، بعد میں ذرا غور سے اپنی تصویر کو دیکھیں تب پتہ چلے گا کہ سجدہ کیا ہے، سجدہ کسے کہتے ہیں، اور سجدہ اس قدر محبوب کیوں ہے خدا کے نزدیک، اور سجدے کی پاور کتنی ہے. آپ سجدے میں سرگوشی کرتے ہیں جو ساتھ والے کو نہیں سنائی دیتی لیکن عرش پر سنائی دیتی ہے، اس قدر طاقت ہے اس میں. صلوات پڑھے محمد والے
محمد.
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں خدا کے نزدیک بندے کی وہ حالت جس میں وہ خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بندے کی وہ حالت جس میں وہ خدا کے نزدیک ترین ہو جاتا ہے وہ حالت ہے سجدہ ہے. یعنی جب سجدے میں ہو تو خدا کے بہت قریب ہو. اسی لیے سرگوشی بھی پہنچ رہی ہے. ربیعہ نام کا ایک صحابی ہے رسول خدا کا، ربیعہ، یہ رسول اللہ کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا اللہ کے نبی کی. 7 سال اس نے خدمت کی رسول خدا کی. ایک دن اللہ کے نبی نے کہا ربیعہ 7 سال میری خدمت کی ہے، میں تمہیں آج کچھ دینے کا دل کر رہا ہے، بتاؤ تمہیں کیا دوں، کیا چاہیے. سمجھدار تھا، بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہے نا بندہ، یعنی جس کو پتہ چلے کہ یہ نماز میں نے پڑھ لی نا اس نماز کے بعد قبول ہونا ہی ہے، کنفرم ہو گیا. فوراً کیا مانگیں گے؟ خدا ہے جڑا وہ پھنسا ہوا ہے معاملہ وہ تو حل کرو. ہوتا ہے نا بندہ کعبے کے اندر جا کے دعا مانگ، خدا ہے مجھے 5 کروڑ دے دے، اس میں سے 2 کروڑ تیری بارگاہ میں دے دوں گا. پھر اسے ڈاؤٹ ہوا کہ پتہ نہیں خدا کو مجھ پہ شک ہو کہ مجھے اگر 5 دے دیا تو 2 میں اس کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے نہ دو بعد میں. تو کہتے خدا ہے مجھے یوں کر لے، پھر تو اپنے 2 اپنے پاس رکھ لے، میرے والے 3 کروڑ مجھے دے دے. بعض اوقات جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت، ہم 40 کے راستے میں چل رہے تھے، یہاں موجود ہیں وہ 2 دوست، اسی مجلس میں وہ دونوں دوست موجود ہیں. ہم نے رستے میں کہا، میں نے کہا یار میرا نا کباب کھانے کو دل کر رہا ہے، اب رات کا وقت ہے اور موقع پہ بند ہو رہے ہیں، کباب کہاں سے ملیں گے؟ خیر بس میں نے کہہ دیا، اظہار کیا. ہم ایک موقع پہ رات سونے کے لیے چلے گئے تو ہمارے باقی زائرین سو گئے تھے، ہم وہاں لیٹ پہنچے تھے، باہر رکے تو وہاں اس موقع والے بھی سو چکے تھے، ان کے بچے بیدار تھے، 2-3 بچے تھے جو وہاں موجود تھے. ہم ان کے ساتھ کچھ گپ شپ کرتے رہے، ان کو ہم نے سمجھا دیا کہ ہمیں بھوک لگی ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں. وہ گئے اور وہ کباب اور روٹی لے کے آ گئے. آدھی رات کا وقت ہے، اب کباب اور روٹی لے کے سامنے آئے، ہم تینوں دوست حیران ہو رہے ہیں. رستے میں ہم نے کہا تھا کباب اور روٹی، کباب کھانے کا دل کر رہا ہے. میں واپس آیا پاکستان، اپنے استاد سے ملا گئے سبزواری سے، میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا کہ کباب اور روٹی. انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا قبولیت کا وقت تھا، کاش اس سے کوئی بڑی چیز مانگ لیتے. کہا وہ وقت تو قبولیت تھا، کاش تم نے کچھ بڑا مانگ لیا ہوتا. ربیہ کو رسول خدا کہہ رہے ہیں، ربیہ 7 سال ہماری خدمت کی ہے، میں کچھ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا دوں. ربیہ نے جلدی نہیں کی، اس نے کہا رسول اللہ میں چاہتا ہوں ذرا سوچ کے پھر بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے سوچو، غور کرو، حساب کتاب لگاؤ، جا کے کیلکولیٹر تھوڑا تو پھر گنو کیا چاہیے تمہیں. اگلے دن آیا یا شاید کچھ دن بعد آیا، یا اگلے دن آیا یا کچھ دن بعد آیا، اب ایک فاصلہ ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا مجھے کیا چاہیے. ہاں بتاؤ کیا چاہیے. کہا یا رسول اللہ آپ میری خدمات کا بدلہ یہ دیں کہ مجھے جنت میں اپنا ہم نشین بنا لیں. جنت میں اپنا ہم نشین بنا لیں. رسول اللہ نے کہا تمہیں کسی نے سکھایا یا خود سوچا؟ کہا یا رسول اللہ خود سوچا ہے. کیسے؟ کہا میں نے سوچا کہ اگر میں کوئی بھی دنیا کی چیز مانگوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی میں کوئی بھی دنیا کی چیز مانگوں ختم ہو جائے گی. پھر میں نے سوچا کہ کیا مانگوں، میں نے سوچا آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہوں. اب میں نے سوچا آخرت کی چیز، تو یا رسول اللہ اس دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگلی دنیا میں آپ کا مقام کون سا ہونا ہے، شاید ہم بو بھی نہ سونگ سکیں. اس لیے میں نے کہا اگلی دنیا میں اگر رسول خدا کا ہم نشین ہو جاؤں تو اس دنیا کی کامیاب ترین زندگی وہی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ مجھے وہاں اپنا ہم نشین بنا لیں. کہتے جب اس نے یہ کہا اللہ کے نبی نے سر جھکا لیا. کچھ دیر تک اللہ کے نبی نے سر جھکایا، کچھ دیر تک خاموش رہے. اس کے بعد کہا ربیہ میں نے تمہیں اپنا ہم نشین بنا لیا، لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میں نے تمہیں اپنا ہم نشین بنا لیا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی. ربیہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا مدد کروں گا؟ کہا لمبے سجدے کرو اور لمبے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو تو میں وہاں تک لے جا سکوں. یعنی لمبا سجدہ تمہارے اندر، اتنی پاور اتنی تمہارے اندر، آج کی زبان میں سمجھاؤں تو اتنی انرجی تمہارے اندر پیدا کر دے گا کہ وہ لمبے سجدے میری شفاعت کے ذریعے تمہیں میرا ہم نشین بنا دیں گے. عزیز ہے میں لمبا سجدہ، لمبا سجدہ یہ ہے تو ہے، لیکن ہے پریکٹیکل، اس لیے کہہ رہا ہوں. بعض لوگوں کے سجدگاہ میں سپرنگ لگا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے، دیکھا آپ لوگوں نے سجدگاہ میں سپرنگ لگا ہوتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے سجدگاہ کے سپرنگ کو چیک کیا ہے؟ آج جا کے چیک کریں آپ کے سجدگاہ میں سپرنگ ہے یا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے، مسجدوں میں دیکھا ہے، عام گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سجدگاہ میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں. میں نے اپنی سجدگاہ میں کافی کوشش کی لگانے کی، نہیں لگ پایا. تو وہ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں سجدگاہ میں سپرنگ لگاتے ہیں، متوجہ ہیں؟ صلوات پڑھے بتاتا ہوں، اللہم صل علی محمد स्प्रिंग का काम क्या होता है, आप उसे दबाएं तो वो आपको पुश करता है, ऐसा ही है ना। आप देखें कुछ लोगों के सजदे को, वो सजदेगा पे सर रख के ऐसे उठते हैं जैसे स्प्रिंग ने पीछे धकेल दिया हो, ये रखा ये उठे, ये रखा ये उठे। ये वो स्प्रिंग वाले सजदे, इन सजदों में पावर कोई नहीं होती। जिसकी नमाज का सजदा, माजरत के साथ, जिसकी नमाज का सजदा स्प्रिंग वाला है, उसकी नमाज ना उसे कोई मानवीय फायदा देती है ना कोई मादी फायदा देती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, आपकी सलावत की आवाज को बुलंद होना चाहिए। अज़ान मोहतरम, बस सजदा इस कदर ताकत और कुव्वत वाला अमल है कि इंसान के लिए कुरान मजीद में शैतान के हमलों का जिक्र किया। खुदा ने कहा शैतान चार तरफ से तुम्हारे ऊपर हमलावर हो जाएगा, चारों तरफ से हमलावर हो जाएगा, शैतान हमलावर हो जाएगा चारों तरफ से। खुदा फिर बचूंगा कैसे नीचे, तुम्हारे लिए शैतान से बचने का रास्ता कहाँ है, नीचे। जब सजदे में जाओगे चारों तरफ से हमला करेगा ना, लेकिन जब तुम सजदे में जाओगे, रवायत है जब बंदा लंबा सजदा करता है शैतान अपने ऊपर अपने आप को मारना शुरू करता है। खुदा ये कैसा है, ये इतना लंबा सजदा कर रहा है और मैं एक सजदा छोड़ के शैतान बन गया हूँ, एक सजदा छोड़ने पे रश करता है। लिहाजा अपनी नमाजों में अपने सजदों को बेहतर करें, क्योंकि सजदा सबसे कीमती तरीन लम्हा है नमाज का। सजदा आपको संभालेगा, सजदा आपको आगे लेके जाएगा, सजदा आपकी मानवीय हालत को यानी मजबूत करता है। और उरफा का सजदा कैसा होता है, दो सजदे हैं ना, पहला सजदा किया, पहला किया सजदा, सजदे से सर नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा, लेकिन उठा लिया, लेकिन ऐसे उठाया कि दिल बाहर आ चुका है। अब जब दूसरे सजदे में गया तो इंसान का कल्ब अगर पाकीज़ा हो, उसके कल्ब की आवाज़ होती है, खुदाया अब तेरे सामने सजदरेज हो गया हूँ, मेरा अब इस सजदे से उठने को दिल ही नहीं करता, बल्कि मेरे अंदर तो ताकत ही ख़त्म हो गई कि मैं इस सजदे से दोबारा उठ के खड़ा हो जाऊँ। तो वहाँ खुदा की ताकत कहती है अब उठो, मेरी ताकत से उठो, तेरे इस अदा को पसंद किया, अब मेरी ताकत से उठो। इसीलिए उठते हुए क्या कहते हैं, बिहौलिल्लाहि वकुव्वतिही अकूमु वअकूद, खुदा अब तेरी ताकत से उठने लगा हूँ, वरना तो जब सजदे में गया हूँ मेरी ताकत ख़त्म हो गई है तेरे आगे सजदरेज होने के बाद। तो खुदा कहता है मेरे बंदे मैं तुझे उठाता हूँ। जिसकी नमाज बेहतर हो गई उसके आमाल, उसकी मानवियत, उसकी मादियत बेहतर हो गई, और नमाज में से फोकस तरीन अमल नमाज का सजदा है। अजीज़ान मोहतरम, अगर इस मजलिस में आप मेरे सामने जो मौजूद तमाम मोमिनीन हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, मोमिनात हैं, अगर आप स्प्रिंग वाले सजदे करने वाले की करने की आदत है, अगर आपको स्प्रिंग वाले सजदों की आदत है, आज से तर्क करें, आज से तर्क करें, अपने सजदेगाह में से स्प्रिंग निकालें, सजदा सही तरह से करें, क्योंकि सही सजदा ही आपके काम आएगा। ये फौरन उठ जाना, पेशानी रखी नहीं है फौरन उठ गया ना, ये नहीं होना चाहिए। बस इंशाल्लाह कल की मजलिस में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको समेटूं, इस मौजू को समेटूं, पांच मजालिस में समेटूं, लेकिन ये मौजू तवील है, पांच मजालिस में समेटना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश की है। कल की मजलिस में वज़ू से शुरू करेंगे, वज़ू से लेकर नमाज ख़त्म करने तक किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से हमारी नमाज एक ऐसी नमाज बन जाएगी जो हमें फ़ायदा देने वाली होगी, दुनियावी फ़ायदा भी, रूहानी और उखरवी फ़ायदा भी। इंशाल्लाह कल इसको हम बयान करेंगे। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, सजदा करबला में जो सजदे किए, करबला के सजदा करने वाले सजदों से इश्क करने वाले, ऐसी ऐसी हालत में सजदे किए कि जहाँ सजदे का ख्याल भी ना आए। एक सजदा शाम गरीबा में मगरिब की नमाज के वक़्त अली की बेटी ने किया है दश्त करबला में, اور مولا حسین کا سجدہ، تاریخ تو حسین کے سجدے کو یاد کرتی ہے، اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، سجدہ شبیری آسان نہیں ہے۔ بس میں سجدے سے پہلے کی کیفیت اور سجدے پر سنا کے ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت۔ کربلا میں پیاس اور کربلا ایک دوسرے کے ساتھ مل مترادف لفظ شمار ہوتے ہیں، کربلا کہیں یا پیاس کہیں۔ کربلا میں ہر شہید کی، ہر فرد کی پیاس کی اپنی ایک انتہا ہے، لیکن کربلا کا ایک پیاسا ایسا ہے جس کی پیاس کی فکر نہ فقط اس دنیا کے لوگوں کو تھی جو اس کے قریبی تھے، جو عالم برزخ میں تھے ان کو بھی پیاس کی فکر ہونے لگی تھی۔ جس وقت حضرت علی اکبر گرے ہیں نا گھوڑے سے، انہوں نے مولا حسین کو ایک آواز دی کہ یا ابتا علیک منی سلام ھذا جدی رسول اللہ۔ اکبر کہتے ہیں بابا میرا سلام ہو، یہ نانا رسول خدا آ گئے ہیں، مجھے حوض کوثر کے جام سے سیراب کیا ہے، اور بابا نانا کہہ رہے ہیں اکبر میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر میں نے یہ کوزے میں جام کوثر تیار کیا ہے کیونکہ میرے حسین کی پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے، بہت سخت پیاس ہے۔ بس آخری چند جملے میں مولا کے جو عموماً مجھے پہلے اشرے میں ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی، کیونکہ پوری شہادت پڑھتے ہیں تو میں نہیں پہنچ پاتا وہاں تک، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں مولا حسین کی چند مصیبتیں عرض کرنے لگا ہوں، تیزی سے عرض کرتا جاؤں گا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ پرسہ دیں بی بی زہرا کو جس انداز سے دینا چاہیں، کیونکہ کربلا میں جس شہید پر سب سے زیادہ ظلم ہوا وہ حسین ابن علی ہے۔ وہ ہر شہید، اس وقت ہر شہید پر، کربلا میں جب بھی کوئی اصحاب میں سے گرا ہو یا بنی ہاشم میں سے، ان کے اوپر ظلم اس وقت تک ہوتا تھا جب تک وہ زین سے گر نہ جائیں، جو ہی زین سے گرتے تھے مولا حسین پہنچ جاتے تھے، مزید کسی پر ظلم ہونے نہیں دیتے تھے۔ یہ کربلا کا وہ واحد شہید ہے، زین سے جب گرے ہیں میرے مولا، گرے کیسے ہیں، ایک طرف سے گزر رہے تھے صالح ازدی ملعون، اس نے نیزہ ایسا مارا پہلو پر، حسین دائیں گال کے بل زمین کربلا پر آ گئے۔ عزاداروں بس وہ وقت آیا، حسین نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، اب حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہاں جملہ کہہ دوں، ایک دفعہ ایسا ہوا سنان ابن انس ملعون نے پہلو پر تلوار کا ایسا وار کیا، ایک دفعہ مولا منہ کے بل زمین پر آئے، اس کے بعد حالت یہ ہوئی اس تلوار کا زخم ایسا تھا، حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک لعین نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر جب پتھر مارا، پیشانی حسین جگاف تھا، میرے مولا نے اپنی قمیض کو اٹھایا، اٹھا کر پیشانی کا خون صاف کرنے لگے، قمیض کا اٹھنا تھا، حسین کا سینہ نظر آیا، حربلا نے تیر جوڑا، حسین کے سینے میں ایسا تیر پیوست ہوا، مولا نے سامنے سے تیر کو کھینچنا چاہا لیکن تیر سامنے سے نہیں نکلا۔ ایک دفعہ میرے مولا نے صدا بلند کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے پشت سے تیر کو کھینچا، حسین کے خون کا پرنالا، ہاتھوں میں خون، کبھی آسمان کی طرف خون پھینکتے، کبھی اپنی داڑھی پر خون لگاتے اور کہتے ہیں نانا رسول خدا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ انا لله وانا اليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه ماتم حسين